Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
شروع کریں بھائی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. 2019 رمضان, تو آج بیان کون سا ہے؟ نواں تے پرونا, یعنی نائنتھ. کل میں نے تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کیا تھا کہ جہاد کا پس منظر کیا ہے, کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا اور کس طرح پھر اسلام میں لڑائیاں ہوئی ہیں. وہ پورا پس منظر ذہن میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ آج لوگ ایک طانہ دیتے ہیں کہ اسلام کس سے پھیلائے, تلوار سے. وہ پوری تاریخ بھول جاتے ہیں جو اس کے پیچھے ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلائے, ان سے کہیں کہ اب کیوں پھیل رہا ہے اتنا, ہے بھائی اب بھی تو اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے نا, تو کوئی تلوار کہیں دیکھی کوئی غلیل کسی مسلمان کے بعد جس سے لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہو؟ باقی اگر کوئی مسلمان کسی دہشت گردی میں پکڑا جاتا ہے تو وہ صرف مسلمان نہیں, وہ غیر مسلم بھی پکڑے جاتے ہیں. جیسے اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں چپل چوریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. میری جتنی چوریاں مسجد میں چپل ہوئی, چپل جتنی مسجد میں چوری ہوئی ہیں نا, کتنی کہیں بھی نہیں ہوئی. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمازی چور ہوتے ہیں؟ بھائی چور نماز پڑھنے بھی آ جاتے ہیں, تو نمازی چور ہوتے تو نماز کیوں پڑھتے وہ؟ تو اسی طرح کچھ لوگ اسلام کا لیبل لگا کے وہ دہشت گردی بھی کر لیتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں. تو آج ہم سورہ انفال اور سورہ توبہ انشاءاللہ اس کی منتخب آیات میں پڑھوں گا آپ کے سامنے, اور یہ پوری ٹوٹل سورہ انفال اور سورہ توبہ اے ٹو زیڈ شروع سے آخر تک جہاد ہی جہاد ہے. تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم اتنے اللہ نے جس حکم کو اتنی اہمیت دی ہم اس پہ سرسری طور پر گزر جائیں. تو یہ بہت ہی ایک اللہ کے اہم ترین حکم کے ساتھ کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی, اور ایک بہت اہم اللہ نے حکم بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے لڑائی ہوا کرے, فلا تولوہم الادبار, تو پیٹ پھیر کے مت بھاگا کرو. خاص طور پر یہ آیات جو ہمارے فوجی جوان ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں, محاذوں پہ لڑتے ہیں, یا کسی بھی اسلامی ملک کی جو آرمی ہے, کسی بھی اسلامی ملک کا دفاع کرنے والی جو فوج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کو ان کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. اور جو لوگ بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑیں گے عوام میں بھی, تو وہ تمام اس حکم میں داخل ہے. کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو پبلک بھی جاتی ہے, جوان لوگ بھی جاتے ہیں لڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ میدان جہاد میں جب لڑائی کا میدان گرم ہو, فلا تولوہم الادبار, تو اے ایمان والو تمہیں پیٹھ دکھانے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, اس دن اگر کوئی اپنی پشت دکھا کے بھاگے گا, جنگ ہو رہی ہے, کوئی فوجی نکل لیا پتلی گلی سے, ہے بھائی سر میں ذرا پانی پی کے آ رہا ہوں, اور نکل لیے کہ یار کون لڑے گا, کسی نے بھی اس دن اپنی پشت دکھائی ہے, کوئی بھی مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو, اس نے اس موقع پر بھاگا, میدان جنگ چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگا, الا متحرف للقتال، ہاں اگر اس کی نیت تھی لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، جیسے کوئی تھکتا ہے تو پیچھے پلٹتا ہے تاکہ میں تھوڑا ریسٹ کر کے دوبارہ جاؤں جنگ میں، یہ نیت ہو، او متحیزن الافیتن، یا کوئی اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہو، اکیلا رہ گیا ہو، اور اکیلا آدمی میدان جنگ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کی نیت پیچھے بھاگنے سے کیا ہو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں میں، کیونکہ گروپ کی شکل میں لڑائی ہوتی ہے نا، میں اکیلا ہو گیا ہوں تو اس لیے پیچھے بھاگ رہا ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، تو اس نیت سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نیت کے بغیر جان بچانے کے لیے بزدلی کی وجہ سے میدان جہاد سے بھاگا، فقط با ابی غضب من اللہ، تو یاد رکھو اللہ کے غضب کو لے کے لوٹ رہا ہے وہ، جب وہ پیچھے آ رہا ہے تو اللہ کا غضب بھی اس کے ساتھ ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اس حال میں اگر موت واقع ہو گئی تو یہ موت بدترین موت، جیسے شہادت کی موت سب سے افضل ترین موت ہے اسلام میں، تو اسی طرح پیٹ پھیر کے بھاگتے ہوئے جو موت آئے گی وہ سب سے بری موت، اس سے بہتر تھا کہ جاتا ہی نہ، تو یہ اللہ نے ان آیتوں میں مسلمانوں کو بہت اہم حکم دیا، اور اللہ نے صحابہ کرام کو اپنی نعمت بیان کی ہے، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ایک وہ وقت تھا جب تم قلیل تھے، زمین میں کمزور تھے، آج دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے تمہارے ساتھ، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں اللہ تعالی نے مال غنیمت کے احکام بھی بیان کیے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے تو دشمن کا مال بھی ہاتھ میں آتا ہے، تو جب کسی اسلامی ملک کی غیر مسلم ریاست سے لڑائی ہوگی تو جو کچھ بھی دشمن سے ہاتھ آئے گا تو وہ کسی بھی مجاہد کو اپنی جیب میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اس پہ غنیمت کے احکام جاری ہوں گے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کے لیے پانچواں حصہ، تو جب اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے تو مراد اس سے ہوتا ہے غربا اور مساکین کے لیے، تو وہ اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا ہے، تو مراد کیا ہوتا ہے غربا اور مساکین، تو وہ غنیمت کے تفصیلی احکام وہ میں بتاؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا، تو مال غنیمت کا بھی تقسیم کا بھی شریعت نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا، جب تمہاری ملاقات ہوا کرے کسی جماعت سے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ملاقات، حالانکہ ملاقات تو ہوتی ہے اور بھائی کیا حال ہے، السلام علیکم، طبیعت ٹھیک، ٹھنڈی والان خاتے، ٹول جوڑ توڑ سنگے مڑور، یہ ہوتی ہے ملاقات، لیکن یہاں کیا مراد ہے، کیا ہو گیا، میدان جنگ میں دشمن سے، اس کو بھی اللہ نے ملاقات سے تعبیر کی ہے، جیسے ہم کسی کو بڑے دھمکی دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کل انشاءاللہ آپ سے رنگ میں ملاقات ہوگی، تو وہ ملاقات وہ والی نہیں ہوتی جو عید بقرعید پہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک قرآن کی بلاغت ہے کہ ہمارے لیے یہ جنگ ایسے ہے جیسے ملاقات ہو رہی ہے، چلو جی یہاں نہیں تو بارڈر پہ ملتے ہیں چل کے، یہاں ہم تمیز سے مذاکرات کی میز پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، تم یہاں آئے نہیں تو بارڈر پہ کچھ ہیلو ہائے ہو جائے، سمجھ رہے، بارڈر پہ کیا ہو جائے، ہیلو ہائے ہو جائے، کچھ ملاقات ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری ملاقات ہو کسی جماعت سے یعنی جنگ ہو جائے، فثبتو، تو ثابت قدمی دکھاؤ، وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، میدان جہاد میں ذکر کی اہمیت عام حالات سے زیادہ ہے، جو نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے میدان جنگ میں اللہ اکبر، اس کی بھی کثرت کرنی چاہیے، اور ویسے بھی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ لا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو، فتفشلوا، اس سے تم بکھر جاؤ گے، وتذهب ریحکم، تمہاری قوت ٹوٹ جائے گی، تو اگر کسی ملک سے تمہاری لڑائی ہو رہی تو پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جانا چاہیے، اس میں سارے اختلافات کو بولو بھائی بھلا دینا چاہیے، اور جو ماتحت لوگ ہیں ان کو اپنے امیر کی اور کمانڈر کی اطاعت کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو امیر کمانڈر کہہ رہا ہے جاؤ لڑو، وہ کہہ رہا ہے کیوں بھائی وہاں کیوں، ادھر بھیجنا چاہیے آپ کو مجھے، وہ والا مورچہ ادھر تو کوئی نہیں بھیجا، آپ اس کو وہاں بھیج دیا اور اپنے خالو کو ادھر تشکیل کر دی, اور جو ہے نا میں چونکہ غیر ہوں تو مجھے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہو میرا, یہ چیزیں نہیں, یہ بھی ہوتا ہے نا سب کچھ. تو سمجھ رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں اطاعت کرنی ہے, اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, یعنی تمہاری طاقت اور قوت برباد ہو جائے گی. وَاصْبِرُوا, اور صبر کرو اس اطاعت پر, کیونکہ بعض دفعہ کمانڈر یا امیر ایسی بات کا حکم دے دیتا ہے جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے, تو ناگوار ہونے کے باوجود تم نے اس کو فالو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. منافقین کا بیان کیا کہ غزوہ تبوک کا آگے تفصیل سے ذکر ہے کہ منافقین, غزوہ تبوک جو ہوئی تھی نا اس میں بہت لمبا سفر تھا اور گرمیاں تھیں شدید, اور کھجور کے باغات پکے تیار تھے. اب کتنی بڑی آزمائش ہے, پورے سال کی محنت اب رنگ لا رہی ہے اور شدید گرمی, اور حکم دیا جا رہا ہے جہاد میں نکل جاؤ. کیسی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی, آپ دیکھو عرب کی گرمی, اور تبوک آج بھی سعودی عرب میں ہے, اچھا خاصا دور ہے اور ریگستانی سفر ہے. ریگستان میں اتنے لمبے سفر کرنا اور اتنی شدید گرمی میں, اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پکنک منانے جا رہے ہیں, وہاں دشمن سے کیا ہے لڑائی, اور ایسے موقع پہ جب پورے سال کسانوں کی محنت ابھی پھل دے رہی ہے, اور ایسے موقع پہ اپنے قیمتی باغات کو چھوڑنے کا حکم ہے. تو اس موقع پر منافقین نے بڑا لیت و لعل سے کام لیا, ایکچولی مسئلہ یہ ہے, ابھی یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. تو ہوا یہ کہ ان منافقین نے تو بہانے مارے, اور یہ فرض عین ہو گیا تھا جہاد, کیونکہ نبی نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا, لیکن تین صحابی تھے جو مخلص ہونے کے باوجود پیچھے رہ گئے. ایک کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع, یہ تین صحابی ایسے تھے جن کے پاس وسائل بھی تھے, مال بھی تھا, مگر یہ پیچھے رہ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی تبوک کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا ما فعل کعب ابن مالک, کعب ابن مالک کہاں ہیں, وہ تو میرے بڑے مخلص صحابی ہیں, وہ کیسے پیچھے رہ گئے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفی, یا رسول اللہ ان کے پاس مال آج کل بہت آیا ہوا ہے, دولت نے ان کو پیچھے روک لیا. کسی دوسرے نے کہا کہ بی سما قلتا, تم نے بہت بری بات کی کعب ابن زہیر مالک کے بارے میں. یا رسول اللہ ما علمنا فیہ الا خیرا, ہم نے کعب ابن مالک میں ہمیشہ خیر پائی ہے, کوئی عذر ہوگا, ورنہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بولو نہیں. جب یہ لشکر واپس لوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے, تو اب جو منافقین ہیں نا وہ آ کے اپنے آزار پیش کرنے لگے. میں اصل میں یہ مسئلہ میرا یہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے تو حکیم نے منع کیا جانے, وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یعنی کچھ بھی الٹے سیدھے آزار, ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں. میرے ساتھ ایکچولی یہ مسئلہ تھا, میرے ساتھ یہ نبی کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آگے سورہ توبہ میں آ رہا ہے یحلفون باللہ یعتذرون الیکم, یہ عذر کر رہے ہیں, سب جھوٹے عذر ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر فیصلہ کر رہے تھے کہ تم کہہ رہے عذر تھا تو ہم مان لیتے ہیں, حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن نبی نے ان کے ظاہر کو مانا کہ ٹھیک ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا حساب نہیں لیا جاتا. یہ جو میں نے کل بتایا تھا نا, نبی نے منافقین کو کھڑا کر کے سب کو گولی سے کیوں نہیں اڑا دیا, سب کی گردنیں کیوں نہیں اڑا دی, اتنے منافقین پریشان کر رہے تھے, یہ بھی سیاست تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں, آپ نے فرمایا اگر میں قتل کروں گا تو مشرکین اور کافر کہیں گے ان محمدن یقتلو اصحابہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو کیا پتا کہ منافق ہیں. بہت مشکل ہے بھائی, دیکھو یہ کیسی بصیرت, کیسی حکمت, کیسی سیاست. ہمارے ہاں کہ بس اڑا دو, یہ کر دو, وہ کوئی سیاست, کوئی بصیرت, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے دینداروں کا حال ہے. نبی نے فرمایا میں اگر ان کو قتل کروں گا تو مجھے پتا ہے نا کہ منافق ہیں، اور آپ کو پتا ہے، کافروں کو تھوڑی پتا ہے، ان کا اسلام میں داخلہ رک جائے گا. وہ کہیں گے بھائی یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، ان کو تو اپنے ساتھیوں سے کبھی کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو تو گردن اڑا دیتے ہیں یہ، تو ڈر جائیں گے، اسلام میں داخلہ نہیں ہوگا، اس سے گویا اسلام بدنام ہوگا. تو یہ بھی کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، اور ہمیں سیرت سے یہ چیز بھی سیکھنی چاہیے کہ ہر صحیح کام کرنے کا نہیں ہوتا، اس میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا پڑتا ہے، دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے، اس کے اثرات کیا پڑیں گے، افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اڑا دو، یوں کر دو، اس کو فتوا دے دو ممبر پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، حق بیان کر دو ڈنکے کی چوٹ پہ، جو ہوگا دیکھا. ابے اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں لوگوں پہ ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور حق پرست عالم سمجھتے ہیں اس کو جو ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے سب بیان سب بتا دے. ایک دفعہ میں نے کہا سب، ایک صاحب مجھے کہنے لگا سب بتا دو مفتی صاحب، میں نے کہا سب بتا دیں، ہاتھ پاؤں کٹوا دیں، اپنے نہیں آپ کے، ٹھیک ہے. تو عالم وہ ہوتا ہے جو حکمت، مصلحت، حق بات کس وقت کہنی ہے اور کس انداز سے کہنی ہے، کون سا موقع ہے، اس موقع پر یہ کہنا بھی ہے کہ نہیں کہنا. بیگم پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی ہے اور آپ نے اس کو اسی وقت بیٹھ کے نماز روزے کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، وہ مانے گی؟ وہ کہے گی میں پیسے مانگ رہی ہوں، اور ادھر کیا زکات پر پورا بیان چل رہا ہے. آج کیا ہوا، میں جامعۃ الرشید میں ریکارڈنگ کروا رہا تھا، گیارہواں پارا تھا پتہ نہیں دسواں، تو میں اس کا خلاصہ تیار کر رہا تھا نا دماغ میں، میرا دماغ پورا ادھر لگا ہوا. تو میرے ساتھ ایک دوست گئے تھے قاری صاحب، وہ بیٹھے ہوئے مجھے سمجھا رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھو اللہ آپ سے بڑا دین کا کام لے رہا ہے، اور یہ جو ہے نا آپ جو قرآن کا خلاصہ پیش کر رہے ہو اس کی قدر کرو، یہ بڑا اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. اب بار بار میرا دماغ ادھر، پھر میں ادھر آؤں، یار میں یہ خلاصہ تیار کر رہا ہوں. تو پھر وہ مفتی صاحب دیکھو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے یہ کام، شکر ادا کرنا چاہیے، جو شکر کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے. پھر میں ادھر، اب وہ ٹائم ہو رہا ہے 6 بجے لائیو چلتا ہے نا، پھر میں ادھر، اب میں پھر ہوں، پھر جب دوسری دفعہ میں نے کہا قاری صاحب پہلے مجھے بیان کرنے دو، پھر انشاءاللہ آپ کا بیان میں تفصیل سے سنوں گا، پہلے میں ایک دفعہ بیان کر لوں، پھر اس سے زیادہ لمبا بیان میں آپ کو یہاں بٹھا کے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں. تو مطلب یہ تھا کہ یہ اچھی بات ہے، مگر یہ ابھی اس کا موقع، ابھی ایک آدمی دیکھ رہے ہو مصروف ہے اور جو ہے وہ ایک پریپریشن میں لگا ہوا ہے، تیاری میں لگا ہوا ہے، وہ خلاصہ تیار کر رہے ہیں، اور آپ اس کو بیٹھ کے چاہے اپریشیٹ ہی کر رہے ہیں، چاہے تعریف ہی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے. تو میں نے جب ان کو یہ کہا نا، میں نے کہا ایسا ہے کہ پہلے میرا ہو جائے پھر میں آپ کا سن لوں گا، تو وہ ایک دم کلابازی کھا کے ہنسے اور وہ مغرب تک ہنس رہے تھے، مغرب میں ملا پھر بھی ہنس رہے ہیں، کہہ رہے آپ نے جو تنبیہ کا جو اسٹائل تھا نا وہ اسٹائل بڑا مزیدار تھا. تو غصے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو آپ نے اس وقت جا کے اس کو سمجھانا شروع کر دیا، نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو، وہ کہے گا میں پیسے مانگنے آیا ہوں، قرضہ مانگ رہا ہوں، اور تو کیا کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں اس چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. تو اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، چونکہ یہ سورہ توبہ میں پوری غزوہ تبوک کو بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اس واقعے کو بھی اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین جھوٹے جھوٹے آزار پیش کر رہے تھے، یہ ہو گیا، آپ کو پتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو چھوڑ دیا. جب کعب ابن مالک آئے تو بڑے پریشان تھے کہ میں کیا کہوں گا، میں تو مخلص ساتھیوں میں سے ہوں، اور حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہا ہوں میں، کہتے ہیں صرف بدر میں اس لیے نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑائی ہو جائے گی، ورنہ ہر جہاد میں نبی کے ساتھ شریک رہا. کہہ رہے ہیں جب میں نبی کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا عذر تھا تمہارا، الم یکن قد ابتعت ظہرک، کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی، تمہارے پاس تو سواری بھی تھی، سب کچھ تھا. کعب ابن مالک کہتے ہیں میرے دل میں شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے کہ میں بھی منافقین کی طرح جھوٹ بول دوں، لیکن کہتے ہیں میں نے کہا ایک جرم میں نے کیا ہے، دوسرا جرم میں بولو بھائی نہیں کروں گا. کہتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا میرا، بس شیطان نے روک لیا مجھے، اور اتنا مالدار تو میں پہلے کبھی تھا ہی نہیں جتنا ابو. اور وہ جو دو صحابی تھے وہ عمر زیادہ تھی، ان کی بوڑھے تھے، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، انہوں نے بھی سچ سچ کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم، اٹھو، حتی یقضی اللہ فیک، جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تم یہاں سے چلے جاؤ. آپ ایسے غضبناک ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کرے, کیونکہ ایسی سخت لڑائی تھی, اتنی گرمی تھی, شدت تھی. ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دینا اچھا کام, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے سب ساتھی تھے نا صحابہ بھی, ایسے موقع, اور اسی سے انسان کا پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا, وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْثُ يُجْعَى وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةً اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْثُ يُدْعَى جُنْدُبُ. کہہ رہے ہیں جب حلوہ پکایا جاتا ہے تو جندب کو بلایا جاتا ہے, اور جب گھمسان کی جنگ لڑی جاتی ہے تو مجھے کال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو غیرت مند لوگوں کو کب یاد کیا جاتا ہے؟ مشکل میں, اور وہ کیونکہ وہ مشکل میں ساتھ دیتے ہیں, اور جو ساتھ مشکل میں نہیں دے رہا صرف افطار پارٹیوں میں تو آپ کے ساتھ آ رہا ہے, مشکلات میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, وہ غیرت مند اور دوستی کے قابل نہیں ہے. یہ دوسروں کے بارے میں نہیں, ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے, ہم تو ابھی پتہ ہے کیا ذہن میں آ رہا ہوں, وہ جو بندہ ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اس کے بارے میں. ہمیں چاہیے کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں, کہ کیا میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں. تو نبی نے فرمایا جاؤ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا, اور صحابہ کو حکم دے دیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے, اور بیویوں کو حکم دیا وہ بھی الگ ہو جائیں ان سے. صحابہ نے پوچھا کہ طلاق دے دیں, فرمایا نہ 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 طلاق مت دو, ان سے کہو الگ ہو جائیں, اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں. وہ جو دو صحابی تھے بوڑھے, انہوں نے کسی خادم کو بھیجا کہ نبی سے جا کے پوچھیں کہ ہم نہیں, ان کی بیویوں نے پوچھا نبی سے کہ یا رسول اللہ یہ بوڑھے ہمارے دونوں شوہر کیا ہیں, بوڑھے ہیں, ان کو خدمت کی ضرورت ہے, تو ہم اگر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں گی تو یہ بوڑھوں کا, یہ بوڑھے شوہر کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم گھر پہ رہو مگر یہ تمہارے پاس نہ آئیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس آنے کی سکت نہیں رکھتے, کیونکہ جب سے ان کا بائیکاٹ ہوا ہے اور پتہ چلا ہے کہ نبی ناراض ہیں یہ رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی سے کہو کہ جا کے نبی سے پرمیشن لے آئیں. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو بوڑھے تھے, میں جوان ہوں, مجھے تو شرم آ رہی ہے, نبی بولیں گے تمہیں کیا خدمت کی ضرورت ہے بھائی. فرماتے ہیں میں نے نبی سے یہ درخواست, بولو بھائی, نہیں. کہتے ہیں ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, ایسی حالت ہو گئی کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں, ذاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. فرمایا میں بازاروں میں نکلتا لوگ مجھ سے منہ پھیر لیا کرتے تھے. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, پانچ دن, کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میں زمین کیا ہو گئی ہے. دیکھو اس موقع پر اگر ذرہ برابر بھی نفاق ہوتا یا ایمان کمزور ہوتا, ہم ہوتے تو ہم کیا سوچتے کہ بھائی ساری زندگی ہم نے ساتھ دیا, اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کی, ہر میدان میں نبی کا ساتھ دیا, اگر ایک لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا. ہم یہ کہتے نا, باقی تو سارے گئے ہیں, اگر میں نہیں گیا تو کون سا طوفان آ گیا, ہم یہ کہتے نا. اور اس پر اتنی سخت سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, ہماری بیویوں تک کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا گیا, اور کوئی مدینہ میں ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش, یہ کہنا آسان ہے, جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے. آج کسی سے عقیدت محبت ہونا, ذرا سی کوئی کوتاہی اس کی سامنے آ جائے, فوراً عقیدت کا جنازہ, ایک دم عقیدت کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو اس موقع پر روم کا بادشاہ تھا, پتہ نہیں فارس کا, مجھے یاد نہیں, اس کو جب پتہ چلا نا کہ کعب ابن مالک جو سرداروں میں سے ہے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, تو اس نے ایسے موقع پہ دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں نا, تو اس نے خط بھیجا کعب ابن مالک کی طرف. تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بازار میں چل رہا تھا کہ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا, میں یدلو علی کعب ابن مالک, بھائی کعب ابن مالک کون ہے, کیونکہ وہ اجنبی تھا, دوسرے ملک سے آیا تھا, تو لوگ اشارہ کر رہے تھے وہ ہے, نام بھی نہیں لے رہے تھے کہ بات نہ ہو جائے, نبی نے منع کیا بات چیت, اشارہ کر رہے تھے کہ بھائی سمجھ رہے ہیں. وہ میرا بیٹا ہے نا ایک دن, چھوٹا سا بچہ, اس نے, میں نے اسے بولا یہ کس نے توڑا ہے, تو پتہ کیا کہتے ہیں, ایسے نا ایسے کر کے. وہ جب بھی میں کسی کو اشارہ کرتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد, وہ منہ سے نہیں بول رہا, ڈر رہا تھا, کہہ رہا ہے ایسے کر کے اس نے کیا ہے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. خیر کہنے لوگ کیا کرنے لگے, اشارہ, کیونکہ نبی نے بات چیت سے منع کیا ہے. کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس آئے اور مجھے خط تھما دیا. اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے, بادشاہ نے لکھا تھا کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا, حالانکہ تم تو عزت کے قابل آدمی. دیکھو چڑھانے والے ایسے چڑھاتے ہیں نا, تم ذلت کے لائق نہیں ہو, تم عزت کے قابل ہو, تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں عزت بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے, حکومت بھی دیں گے. کوئی اور ہوتا کیسا پھسل جاتا ہو ایسے موقع پہ. کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے اس خط کو ایسے کر کے پھاڑا اور میں نے کہا جیسے ایک آزمائش میرے اوپر آئی تھی اب یہ اللہ کی طرف سے, ایک آزمائش میں ناکام ہوا تو اتنی سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے. وہ سمجھتے ہیں یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی آزمائش, پھاڑ دیا اس خط کو. کہتے ہیں پھر وہی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کہہ رہے میں جب مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتا میں دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں, لیکن میں جیسے ہی سلام پھیرتا تو آپ اپنے رخ کو میری طرف سے پھیر لیتے. کیسی کیسا شاک گزرتا ہوگا. یہاں تک کہ 40 دن اسی حال میں گزر گئے. جب 40 دن گزرے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک, کیونکہ مسجد نبی سے گھر تھا آپ کا دور, تو فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پہ پڑھ رہے تھے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں وحی ہوئی کہ اللہ نے کعب ابن مالک اور باقی دو صحابہ کی توبہ قبول کر لیا. تو آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ نے صحابہ سے کہا کہ کعب ابن مالک اور ساتھیوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ, بولو بھائی, قبول کر لی. صحابہ یہ خبر سن کے اتنا خوش ہوئے, جیسے کوئی خوشخبری ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے بتا دوں نا بھائی, اس ساتھی کو میں پہلے اطلاع دوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کعب ابن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میری طرف دوڑے. کہتے ہیں ایک نے کیا کیا, اس نے کہا دوڑنے سے بہتر ہے میں تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا اور سب سے پہلے کعب ابن مالک کو خوشخبری. دوسرے تیسرے صحابی نے کیا کیا کہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ آواز کی رفتار ہے, وہ فوراً پہاڑ پہ چڑھ کر کعب ابن مالک کے گھر کی طرف رخ کیا اور زور سے آواز ماری, یا کعب ابن مالک ابشر, اے کعب ابن مالک اللہ کی طرف خوشخبری قبول کرو. کہتے ہیں میں ابھی مسلے پہ بیٹھا تھا, وہ کیونکہ کان صوت اسرع من الفرس, آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے, یہ خود صحابی کا بیان ہے, کہتے ہیں آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہوتی ہے. تو وہ ان صحابی نے نا اپنے شوق میں, جیسے ہوتا ہے نا کسی کو اطلاع دینی ہوتی ہے تو بھائی چڑھ کے آواز لگا دو تاکہ وہ گھوڑے میں جو ہے نا پہنچنے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. کہتے ہیں میں نے جب پہاڑ پہ آواز سنی کہ اے کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ, بس اتنی میں سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہوگی. فارمر میں فوراً دوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسجد نبی میں. جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا, حتی اذا استنار کأن وجهه قطعة قمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو کعب ابن مالک کہتے ہیں ایسا چہرہ چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند, آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار. اور کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی نبی کے پاس آ کے بیٹھا نبی نے کیا خوشخبری دی, یا کعب ابن مالک ابشر بخیر یوم مرت علیک مر علیک منذ ولدت کا امک. کیا بشارت دی, اے کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس سے زیادہ بہتر دن تیری زندگی میں نہیں آیا, ایسے دن کی مبارکباد قبول کرو. حضرت کعب نے فوراً کیا کہا, امن عندک ام من عند اللہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی طرف سے خوشخبری ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, یہ میری طرف سے نہیں, یہ کس کی طرف سے؟ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ نبی نے اپنی طرف سے معاف کیا, یہ اللہ نے کچھ حکم دیا ہے, تھوڑی تسلی چاہ رہے تھے نا. تو نبی نے کیا فرمایا, من عند اللہ, یہ معافی کس کی طرف سے ہے؟ پکا کام ہوا ہے پکا. کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھائی یہ, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا. کیسے خوش ہوئے کعب ابن مالک, فوراً کہا یا رسول اللہ جس اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے, میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ جس مال نے مجھے جہاد سے روکا سارا مال صدقہ, زیرو ہو جاؤں گا میں, سب کس کے حوالے؟ آپ کے حوالے, جہاں چاہیں خرچ کریں. نبی نے فرمایا نا 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 نا, ایسا نہ مت کرو, ٹھیک ہے نا, کچھ روکو اور کچھ سارا صدقہ کر دو گے. نبی تو اپنے ساتھیوں پہ خیر خواہ بھی تھے نا, ہم ہوتے ہم کہتے ہیں لیا لیا لیا, ہم کیا کہتے ہیں ابھی جو جیسے چندہ مانگنے والا جو ہوتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے لوگوں کو گرم کر کے ابھی نکال لو, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ بعد میں جا کے رو رہے ہوں یار سارے پیسے تو چندہ مانگنے والے کو جا کے دے آئے. اور وہ تو غربا پہ صدقہ کر رہے تھے. یا رسول اللہ سارا مال, یہ ہوتی ہے توبہ کی تکمیل. ہم لوگ توبہ کرتے ہیں, پتہ ہے کیسی توبہ, ہماری توبہ بھی ایسی ڈھیلی ڈھالی اور کمزور ہوتی ہے کہ تبھی وہ گناہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے توبہ کرنے کی. کوئی نہ صدقہ ہوتا ہے ہم سے, گناہ کا جو چیز سبب بنی تھی اس سبب کو بھی نہیں چھوڑتے. صحابی نے کہا یہ مال سبب بنا ہے نا جہاد سے روکنے کا, تو یہ مال اب میں نہیں رکھوں گا, یہ سارا سارے باغات جو اس زمانے کی کروڑوں کی مالیت ہوگی سب صدقہ فرمایا. نہ نہ نہ, سب نہیں, کچھ صدقہ کرو. غالباً ایک تہائی کا حکم دیا کہ 1/3 صدقہ کرو. تو کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے عزم کر لیا کہ اللہ نے مجھے سچ کی وجہ سے نجات دی ہے تو میں زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں. اللہ سے ایگریمنٹ کیا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت آزمایا, کئی مواقع پہ مجھے سچ بولنے میں نقصان ہو رہا تھا لیکن مجھے اپنا وعدہ یاد آتا تھا کہ میں کبھی بھی زبان سے غلط بیانی نہیں کروں گا. اور یہ پتہ ہے کعب ابن مالک آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سنا رہے تھے پورا, جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں. تو اللہ نے ان تین صحابہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین, اللہ نے توبہ قبول کر لی, اللہ نے اللہ متوجہ ہو گیا نبی پر, مہاجرین صحابہ پر اور انصار صحابہ پر, الذین تبعوہ فی ساعت العسرہ, جنہوں نے اتنی سخت وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا. اللہ سب سے راضی ہو گیا, سب سے خوش ہو گیا اللہ. اب ان تین کا ذکر نہیں ہے, ان تین کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور اللہ ان تین سے بھی راضی ہو گیا جن کو پیچھے رکھا گیا. اب دیکھو عجیب بات ہے, حالانکہ وہ تو خود پیچھے رہے تھے نا, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں پیچھے ان کو. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو تانا نہیں دے رہا. گویا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک حکمت تھی کہ ہم نے شیطان کو تم پہ مسلط ہونے دیا کہ چلو تم سے غلطی کرا دے, تاکہ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے کہ صحابی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطی کو دیکھ کر بدگمان نہ ہونا, ان کی توبہ تمہاری توبہ سے کئی گنا تگڑی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان سے گنا ہوتا ہے نا, ایسی توبہ کرتا ہے اور اللہ کا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ گناہ نہ ہوتا تو ایسا قرب حاصل, بولو بھائی, نہ کرتا. اب ایسا نہیں کہ آپ گناہ کرنا شروع کر دیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھو وہ تین صحابی اگر تبوک میں چلے جاتے تو وہ تبوک میں جانا اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی, بہت بڑی تھی لیکن اتنی نہیں کہ جتنا 40 دن جو بائیکاٹ ہوا نا وہ اس سے بڑی آزمائش تھی. تو چھوٹی آزمائش میں ناکام ہونے کی وجہ سے اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا, لیکن وہ بڑی آزمائش میں کامیاب ہو کر ان لوگوں سے بھی آگے نکل گئے ہوں گے جو تبوک میں گئے ہوں گے, تبھی ان کا الگ سے اللہ نے ذکر کیا. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. تو اللہ والوں سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں ان کی توبہ ایسی تگڑی اور پاورفل ہو. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ جو ہے نا روزہ ووزہ ابھی تک چل رہا ہے آپ لوگوں کا, کچھ چہروں پہ کوئی, ابھی کل وہ دیکھو پنجاب سے آئے نا آپ لوگ, جماعت آئی ہوئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں یار پنجاب میں مفتی صاحب بیان کرو دیکھو آگے سے کیسا رسپانس ملے گا. بولو بھائی, بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, لوگ کہیں گے سبحان اللہ الحمد, یہاں چپ بیٹھے ہوئے جیسے کوئی ایلفی سے چپکا دیا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں تو اہل اللہ سے بعض دفعہ گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کرتے رہتے ہیں، کبھی ہو بھی جاتا ہے، تو ان سے کبھی اگر گناہ ہو جائے تو فوراً بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایسا گڑگڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جو احساس عام آدمی کو نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے نا کہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا ہو گیا تھا، نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سزا دیں، میں چاہتا ہوں دنیا میں پاک صاف ہو کے جاؤں. کیسی توبہ ہے بھائی، ان کو پتا ہے پتھروں سے مارا جائے گا. نبی نے چہرہ انور کو پھیر لیا، کیونکہ حکم یہی ہے، وہ دوبارہ آئے دوسری مجلس میں، سزا دیں، پھر پھیر لیا، پھر آئے سزا دیں، پھر پھیر لیا آپ نے، پھر چوتھی دفعہ آئے، پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ ان کو جا کے رجم کرو. پھر صحابہ کرام نے پتھروں سے ان کو رجم کرنا شروع کیا، تو جب ظاہر پتھر لگے ان کے سر پہ تکلیف ہوئی تو وہ میدان سے فرار ہو گئے، تو صحابہ ان کا پیچھا کر کے گئے اور ان کو شہید کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بھاگ گئے تھے تو تم نے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا. لیکن یہ دیکھو کہ کتنا بڑا جگرا ہے نا. اب اگر کوئی ان کے زنا کو دیکھے کہ شادی شدہ ہو کے زنا کیا، یہ معاذ اللہ یہ ہوتے ہیں صحابہ، تو بھائی ایسی توبہ کوئی کرتا ہے؟ اور یہ تو چلو مرد تھے، مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے. جوہینا قبیلے کی ایک عورت نبی کے پاس آئی، صحیح بخاری مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جوہینا قبیلے کی خاتون آئی، میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، حمل بھی ٹھہر گیا ہے، سزا جاری کریں مجھ پہ. آپ نے چہرے کو پھیر لیا، دوبارہ آئیں، پھر پھیرا تیسری بار. اگر ہوتا نا وقتی جوش بعض دفعہ چڑھ جاتا ہے تو دوبارہ تھوڑی آتی، کہتے بھائی نبی نے تو چہرہ پھیر لیا، نبی جب سزا نہیں دینا چاہ رہے تو میں کیوں آؤں. نبی بار بار اعراض کر رہے ہیں کہ جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں بتاؤ کہ تم نے گناہ کیا ہے، مطلب یہ کہ بس اللہ سے توبہ استغفار کرو. بار بار آ رہی ہیں، ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ میری توبہ جاندار ہے بھی یا نہیں ہے. تیسری چوتھی دفعہ آئی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، تمہیں ہلاک کریں گے، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، اس کا تھوڑی قصور ہے کوئی. بچہ پیدا ہو گیا، کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر آئیں، اب تو بچہ پیدا ہو گیا. فرمایا ابھی تو بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تو تم اس کو دودھ پلا رہی ہو، تمہیں مارنے سے کس کا نقصان ہے. تو جب تقریباً 7 سال کا ہو گیا نا بچہ، کتنا، یعنی ایک ہوتا ہے نا وقتی جذبات، جذبات میں آ کے تو دیکھا وہ لوگ عشاء سے لے کے فجر تک عبادت میں لگے رہتے ہیں. جیسے لوگ جب چلا 4 مہینے لگا کے آتا ہے نا کوئی تبلیغ والا، تو تبلیغ والوں کو دیکھو 4 مہینے لگا کر رہتا ہے، ایسا نیک، ہم جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں میں، ایسے نیک ہر دفعہ، بھائی دین ہمارے اندر آ جائے، تمہارے اندر آ جائے. 4 مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسالہ اترنا شروع. جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے امام مہدی بس ابھی آنے ہی والے ہیں، اتنے نیک لوگ، اور پھر تھوڑے دنوں میں مسجدوں سے شاٹ. تو وقتی جوش تو ہر ایک کا ہو جاتا ہے. صحابیہ پھر بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کے لائیں، یا رسول اللہ اب یہ خود کھاتا ہے، اب اسے میری ضرورت نہیں ہے. آپ نے حکم دیا کہ رجم کیا جائے، رجم کیا گیا، تو پھر نبی نے حکم دیا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا ان کی. صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے زنا کیا، بدکاری کی. حضرت عمر نے بھی اشکال کیا، نبی نے فرمایا لقد تابت توبہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو 70 لوگوں کی مغفرت کرنے کے لیے اس ایک عورت کی توبہ کافی ہے. تو کیسے نماز جنازہ، اتنی مبارک عورت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا صرف گناہ نہیں دیکھا جاتا، اس کی توبہ بھی دیکھی جاتی ہے. اور اسی طرح یاد رکھو کہ ہر آدمی کو ایک لاٹھی سے مت ہانکا کرو. بعض اداکارائیں ہیں جن کی زندگی بڑی فحاشی میں گزری، بعض ایکٹر ہوتے ہیں بڑی برائی میں زندگی گزری، اب وہ تھوڑا سا دین کی طرف آ رہے ہیں، کچھ پرانے جراثیم باقی ہیں، کچھ اچھی چیزیں پیدا ہو گئیں، تو لوگ ان پرانے جراثیم کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اب دیکھو ابھی بھی چہرہ کھول کے میک اپ کر کے ٹی وی میں آ رہی ہے، ہیں ارے پہلے ڈانس کرتی تھی، اب کم از کم سر پہ دوپٹہ رکھ لیا تو خوشی مناؤ نا کہ چلو پہلے سے کیا ہو گیا. اب آپ اس کو قیاس کر رہے ہو کسی عالمہ پر، کسی مفتیہ پر، کہ وہ ان کے تو کبھی ناخن بھی نظر نہیں آیا اور اس کے صرف دوپٹہ پہن کے آ رہی ہے. تو ہر ایک کو ایک لاٹھی سے، ہر ایک کے الگ ہوتا ہے نا، وہ جس ماحول میں رہے ہیں اس ماحول میں تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے. تو پوزیٹو سوچ کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے، وہ جنید جمشید کا کیا حشر کیا تھا؟ وہ گانے بجانے چھوڑ کر آیا، اتنی اللہ نے اس کو عزت دی تھی وہاں پر، سب چھوڑ، کبھی کبھار وہ پھر بھی گنگنانے لگتا تھا نا، ٹھیک ہے نا، غلط تھا نہیں، گانے وانے نہیں گانے چاہیے، لیکن یہ تو دیکھو یار اتنی بڑی قربانی دی، اب ایک آدھ باجا کبھی کبھار بجاتا ہے تو غلط کرتا ہے، لیکن آپ اس کی جگہ ہو کر اگر سوچو کہ جو اسٹیج پہ ناچنے والا تھا اس نے داڑھی رکھ لی اور اس کے لیے اتنی بڑی قربانی، یہ بہت بڑی قربانی ہے، تو ایسے موقع پر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار چلو ایک باجا ہے انشاءاللہ یہ بھی چھوڑ جائے، لیکن کمنٹس دیکھو لوگ اب یہ کیا توبہ کی ہے. اور اسی طرح جو فنکار آئے ہیں، اداکار آئے ہیں، کچھ ہیں ایسی ایکٹریسز ہیں جو فلمیں بناتی تھیں، ڈانس ماس کرتی تھیں، وہ آ کے نعتے پڑھ رہی ہیں گانے چھوڑ کر نا، تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ نعت پڑھ رہی ہے، تو یار چلو گانے تو چھوڑ دیے نا اس نے، کچھ تو اللہ رسول کا نام لے رہی ہے، اب آپ اس کو کسی عالمہ پر قیاس مت کریں. ایک آدمی شراب پیتا تھا وہ چرس پہ آ گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا تھا وہ چرس پہ آ گیا، آپ کہہ رہے ہوں ہمارے مسجد کے مفتی صاحب تو سگریٹ بھی نہیں پیتے اور یہ کیا پی رہا ہے چرس، تو بھائی مفتی صاحب پہ سگریٹ ایسی ہے جیسے ایک عام آدمی پہ ہیروئن، ٹھیک ہے نا، فرق ہوتا ہے نا بھائی. ایک آدمی مدرسے میں پلا بڑا ہے وہ سگریٹ پیے تو وہ سگریٹ بھی اس کے لیے بہت بری چیز ہے، اور ایک آدمی بےچارہ چرس پیتا ہیروئن پیا کرتا تھا وہ ہیروئن چھوڑ کے چرس پہ آ گیا، نسوار رکھ رہا ہے، پان کھا رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، تو اس کو تو جھک کے سلام کرو، صرف پان کھاتے ہو یار آپ ہیں، دن بھر میں صرف 25-30 گٹکے کھاتے ہو یار، تو تم تو ویسے ہی بغیر حساب کتاب کے لگتا ہے جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ اس نے جو ہیروئن چھوڑی ہے وہ قربانی، کیونکہ آپ نے کبھی پی نہیں نا، اللہ پلائے بھی نہیں، پی ہو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. ہاں اپریشیٹ نہ کرو کہ گٹکا کھاتے ہو چلو کھا لیا کرو، یہ ضرور کہو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی چھوڑ جائے گا، لیکن اس کو برائی مت کرو لوگوں کے سامنے، اپریشیٹ کرو تاکہ وہ دین کی طرف اور آئے، نہ یہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنا شروع کر دو. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ، کہاں چل رہی تھی بات یار، جلدی سے سمیٹو، آپ گچی پکڑ کے رکھا کرو نا. ہاں تو توبہ جیسے ان تینوں صحابی کو جو اللہ نے آزمایا وہ تبوک سے زیادہ آزمایا، تو اللہ نے تمام صحابہ کی تعریف کی جو بھی تبوک میں گئے تھے، لیکن ان کی الگ سے تعریف کی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین لوگوں کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی جن کو پیچھے رکھا گیا تھا، حالانکہ وہ پیچھے خود رہے تھے نا، لیکن اب اللہ تعالی گویا ان کو طنز نہیں کر، تانا نہیں دے رہے کہ گویا وہ کسی حکمت سے پیچھے رکھ لیا تھا تاکہ امت کے سامنے صحابہ کا یہ پہلو بھی تو آئے، امت کو اس سے بھی تو سبق ملے کہ اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے اور بڑوں کی طرف سے سزا ملے تو اس سزا کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا کرو، اس سزا کی وجہ سے منفی سوچ کو جنم نہ دینے دو، پوزیٹو سوچ کو جنم دو، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، اللہ اور اونچا مقام دے دے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج کسی کو ڈانٹو نا، کوئی تنبیہ کرو تو وہ اکڑ جاتا ہے، میں کیا ایسا آدمی ہوں، میں بھائی مان لے یار غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے، ختم بات. تو یہ حدیث میں آتا ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر شخص سے خطا ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. بس میں جلدی سے اس کو موضوع کو سمیٹتا ہوں. تو یہ سورہ براءہ کا ایک بہت اہم حکم تھا، اور بہت سارے احکام ہیں، تو اور یہ میں چھوڑ نہیں سکتا ایسے ہی، تو میں اس کو ہم کل نمٹائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو ایک ہی واقعے میں آج پورا ٹائم نکل گیا. میں کہتا تو یہ ہوں کہ اس کو 5 منٹ میں، لیکن لگتے 1.5 گھنٹے ہی ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم اس کو سورہ براءت کے توبہ کے جو مزید احکام ہیں، جس میں اللہ تعالی نے جہاد سے متعلق بہت سارے احکام دیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو مکمل کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. بھی سوالات بھی اکٹھے ہو گئے کل، چونکہ بیان بہت ہی لمبا ہو گیا تھا. مفتی صاحب آج کل نوجوانوں میں بھائی یہ حیا کے خلاف باتیں سب کے سامنے نہ پوچھا کرو، یہ بھی ایسا ہی ہے. مریم ایجوکیشن سسٹم میمار والا جو کہتے ہیں مفتی طارق مسعود ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں، وہ زکوۃ مانگ رہے ہیں، کیا ان کو دینا جائز ہے؟ آپ کا نام بھی لیتے ہیں. بھائی میرے نام سے کوئی بھی زکوۃ جمع کر رہا ہے تو میں اس کا قطعاً ذمہ دار نہیں ہوں. میں ان کو جانتا ہوں، برے لوگ نہیں ہیں، لیکن زکوۃ، صدقہ، فطرانہ، چندہ، یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں کہ میرے نام سے کوئی بھی یہ کر رہا ہے تو میں قطعاً اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. میرا اگر کوئی پرانا یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے, کسی بھی حوالے سے اس میں چندے کی اپیل کی گئی ہے کسی اور کے لیے, تو وہ اپیل بھی منسوخ. اب کسی کو میری طرف سے اجازت نہیں ہے کہ میرا کوئی پرانا چندے کا کلپ وہ چلائے. اگر کسی نے میرے ذریعے سے تعاون کرنا ہے تو ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں پکڑائے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا, کسی اور کے ہاتھ میں پکڑائے گا تو اپنی ذمہ داری پہ, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میرے والد کی سگی خالہ نے میرے والد کو دودھ پلایا ہے. سگی خالہ نے میرے والد کو دودھ پلایا ہے, ہاں زکات دے سکتے ہیں ان کو. کہہ رہی میں اپنی سگی خالہ کو زکات دے سکتا ہوں. دودھ والے رشتوں کی وجہ سے زکات وہ نہیں ہوتی. ویسے بھی سگی بہن کو زکات دے سکتے ہیں. زکات صرف ابا اما کو نہیں دے سکتے, اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, میاں بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, باقی سب ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, ساس کو بھی دے سکتے ہیں. کتنی زبردست بات بتائیے نا, پھر بھی آپ لوگ کو مزہ نہیں آیا یار. پنجاب والے ہوتے خوشی سے بے ہوش ہو جاتے. اگر داڑھی رکھنے میں حسن ہے تو لوگ اس کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ داڑھی رکھنے میں حسن ہے لیکن لوگوں کی فطرت انگریز نے چینج کر دی ہے. دیکھو کتے بلی کھانا یہ انسان کی فطرت ہے, اس میں گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ لیکن چائنا والے کباب بنا کے کتے جتنے شوق سے کھاتے ہیں بکرے اتنے شوق سے نہیں کھاتے. تو اب اگر چائنا کا ہر جگہ غلبہ ہو گیا اور کچھ وقت وہ آپ کو کھلاتے رہے تو آپ بھی کہو گے کہ کتے سے کس کو گھن آتی ہے بھائی, کتے سے تو کتے کو ہی گھنائے گی, یعنی آپ کی نظر میں وہ کتا ہوگا. حالانکہ کتے سے صرف کتے کو ہن نہیں آتی, تو وہ بلی بھی کھا رہے ہیں چوہے بھی کھاتے ہیں. تو مرد کا حسن اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے. دیکھو جتنے نر ہیں نا اللہ نے خوبصورت پیدا کیے ہیں بالوں کی وجہ سے. ببر شیر کے چہرے پہ کیا ہوتے ہیں؟ بال. اور شیرنی کے, اب ببر شیر اٹھے صبح گیتی لے کے وہ پھاوڑا لے کے اور وہ کہے یار جیسے ایک دم نیٹ کلین, تو تھوڑے دنوں میں ایسا ہوگا کہ پھر شیر یہ کام شروع کر دیں گے اور ان کی فطرت کیا ہو جائے گی. ببر شیر کا تو مطلب کیا ہے؟ اب دیکھو مور کو اللہ نے بال دیے ہیں بڑے لمبے خوبصورت, مورنی کو نہیں دیے. اب مور کہے یار جیسے مورنی بالکل ایسے ہی نیٹ کلین ہے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں, تو تھوڑے دنوں میں اس کی فطرت کیا ہو جائے گی چینج. سرخاب کے کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں. سرخاب کی مادہ کے پر نہیں. مرغا دیکھ لو نا, مرغا کلغی ہوتی ہے, بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. تو اللہ نے مرد کو بالوں سے زینت دی ہے, اور سر کے بال بھی ہونے چاہیے. میں نے تو ایک مجبوری میں ٹنٹ کرائی ہے کہ میں اگر ٹنٹ نہ کراتا تو ویسے ہی فارغ البال ہو جاتا. میرے بال دماغی کام کی وجہ سے بہت تیزی سے گر رہے تھے, ٹنٹ کرا دی, بال نکلنا الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں. بہت جلد آپ کو خوشخبری سنا دی جائے گی انشاءاللہ. تو جو ہے نا اللہ نے مرد کو اور عورت کو سر کے بالوں میں حسن رکھا ہے. عورت کے جتنے لمبے بال ہوں اس میں نسوانی حسن اور زیادہ لگے گا, تو اس کی فطرت بھی چینج کر دی, وہ بال کٹا رہی ہیں. وہ کٹا کٹا کے پرکٹی نہیں ہوتی جیسے چھوٹے چھوٹے بال, عجیب وحشت ہوتی ہے ان کے چہروں پر, وہ حسن نہیں ہوتا. لیکن چونکہ فیشن بن گیا تو اسی جو ہے نا, دیکھو اگر عورت کے چہرے سر کے بالوں میں اتنا حسن نہ ہوتا تو مرد کی نسبت اللہ نے عورت کو اتنے لمبے بال دیے ہی نہ ہوتے. یہ دیے اس لیے کہ اس کی تو زلفوں میں اللہ نے حسن رکھا ہے. آپ جتنے بھی بال بڑھانا چاہیں نا اتنے نہیں, کندھوں تک آئیں گے اس کے بعد بڑھیں گے ہی نہیں. لیکن عورت کے بال بچپن سے ہی اتنی اسپیڈ سے بڑھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت ہونے کی وجہ سے بڑھتے ہیں. تو یہ فطرت غلطی کر سکتی ہے؟ قدرت فطرت کے کام تھوڑی غلط ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں تو عورتیں ایسے سر میں مالشیں کیا کرتی تھی, بال لمبے ہوتے. شاعروں کے کلام میں زلفوں کا تذکرہ بہت ہوتا تھا, زلفوں کا, اپنی محبوبہ کی نا زلفیں ایسی. آج کل زلفیں کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ, زلف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو شاعری کس پہ کہے شاعر. تو یہ سب انگریزوں نے ہمیں غلط لائن پہ لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹے والے بال تھے, خوبصورت داڑھی تھی. آپ نے فرمایا مونچھیں کم کرو اور داڑھی بڑھاؤ, الٹا کام ہو رہا ہے. تو مرد کا اللہ نے اس میں حسن رکھا, عورت کا حسن سر کے بالوں میں. تو وہ سر کے بال کٹا رہی ہیں, مرد چہرے کے بال کٹا رہا ہے, یہ غلط ہے. تبھی آپ دیکھ لو جس مرد کے داڑھی ہوتی ہے وہ ایک دم کٹا دے تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، ایک دم چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. تمام پیغمبروں نے داڑھی رکھی ہے، خود ہمارے نبی سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا؟ تو جلال ہے اس میں جلال. باقی یہ کہ آج کل خواتین بغیر داڑھی والے کو پسند کیوں کرتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے ماڈرن ہے، یہ زمانے کے حساب سے چل رہا ہے. ورنہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ اسے بغیر داڑھی والا مرد پسند نہیں آتا، اسے آدمی پسند آتا ہے جو پراپر آدمی ہو، جس میں مکمل مردانہ علامتیں پائی جائیں، آواز ہو اس کی، چہرے پہ ایک روب ہو. تو اگر وہ کلین شیو ہو جائے گا تو تھوڑی پسند آئے گا اس کو. اب آج کل اس لیے پسند آ رہا ہے کہ وہ سمجھتی ہے ماڈرن ہے زمانے کے حساب سے، داڑھی والے کو سمجھتی ہے پرانے زمانے کا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، اس ماڈرن ہونے، حالانکہ داڑھی والے بھی ماڈرن ہیں بھائی، بہت سارے لوگ بڑے ماڈرن ہیں، لیکن ایک چیز ہے نا، وہ بنا دیا نا، ایک ذہن بنا دیا غیر مسلموں نے، تو بن گیا ان کا. اچھا میرے بھائی داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تو کٹانا چھوڑ دے، خود بخود بڑھ جائے گی، چھوڑ دو کینچی لگانا بلیڈ میں، خود بخود کیا ہوگا؟ تھوڑے دن تک عجیب سی لگتی ہے کیونکہ بے تکے بال بڑھتے ہیں نا، کیونکہ شروع میں آپ شیو کرتے رہے، اب ایک دم سے عجیب سے، تھوڑے دن تک عجیب سی لگے گی. جب وہ برابر ہو جائے گی، ایک وقت کے بعد جا کے رک جائے گی، پھر پراپر اس کو برابر کر دیں تو پھر انشاءاللہ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی. نہ لگے تو باڑ میں جائیں، یہ لوگ کوئی آپ کے ساتھ قبر میں تھوڑی جائیں گے. ایک انگریز نے جو ہے نا، وہ بچہ گود میں تھا تو وہ نہیں رویا بچہ، تو اس انگریز نے، ایک مولوی صاحب نے بچہ جیسے ہی لیا وہ بچہ رونا لگا، تو انگریز نے کہا دیکھو تم لوگوں سے جو ہے نا یہ بچے بھی ڈرتے ہیں مسلمانوں سے. تو مولوی صاحب نے کہا اصل میں مقصد یہ ہے کہ تمہاری گود میں جب آیا تو اس کو ماں کی ممتا کا احساس ہوا. تو ماں کی گود میں بچہ کبھی بھی روتا، مجھے پاس آیا تو اس کو پتا تھا کسی مرد کی گود میں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ دہشت بیٹھ گئی تھوڑی سی. اور داڑھی کے الٹے سیدھے خط نہ بنایا کرے، اس سے داڑھی کی رونق ختم ہو جاتی. پتہ نہیں منہ پہ کٹورا رکھ کے عجیب عجیب سی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے باہر جب چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. بھائی قدرت نے جس طرح سے آپ کو دی ہے اسی طرح سے رکھو اور اس کو برابر کر لیا کرو. ایک مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے اس کا، تو برابر، ایسے نہ ہو کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ عجیب سی وہ لہرا رہی ہوتی ہے، وہ پھر داڑھی کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود فیمس اسکالر.